الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کے سامنے واقعہ سنا دیجئے، خبر سنا دیجئے اس شخص کی جس کو ہم نے ہماری آیتیں دی تھی. آیات دینے کا ایک مطلب یہ ہے، قدیم کتابوں کا علم عطا فرمایا تھا، سابقہ آسمانی کتابوں کا. دوسرا مطلب یہ ہے، بلعم ابن باورا اسم اعظم کو جانتا تھا، اور اسم اعظم پڑھ کر کے جو دعا بھی کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا فوراً قبول فرما لیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم زمانہ ہے، ایسا کشف تھا کہ وہ دنیا میں کھڑے کھڑے عرش عظیم کی زیارت بھی کر لیتا تھا. اس کی مجلس کے اندر 12,000 تک کا مجمع جمع ہوتا تھا. فانسلخ منہا، وہ اس سے نکل گیا. ایک بہت اچھا محاوری ترجمہ ہے، وہ کورا ہی رہ گیا. خرج بکفری، یعنی کفر کر کے آیات الہی سے نکل گیا. انسلاخ سے یہ معنی نکلتا ہے کہ جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے نکلتا ہے، سال میں ایک مرتبہ سانپ اپنی کینچلی بدلتا ہے، تو اس طریقے سے بلعم ابن باورا علوم سماویہ سے نکل گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ بلعم کے گمراہی کی بنیادی وجہ ربانی علماء کے در پہ ہونا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے صالحین کے در پہ ہونا. اور جو آدمی علماء ربانین کے در پہ ہوتا ہے اس کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے. اور یہ تھا بلعم ابن باعورا جو بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. سئل ان یدعو علی موسیٰ، اس کو لوگوں نے کہا، سوال کیا، مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو اور موسیٰ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کے خلاف بھی بد دعا کرو، اور بد دعا کرنے کے لیے اس کو کوئی چیز ہدیے میں پیش کی گئی. فدا، ہدیہ ملا تو بد دعا کرنے لگا، تو وہ بد دعا اسی پر الٹ پڑی. یعنی جب بھی وہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرتا تو وہ بد دعا اس کے چمچوں کے خلاف ہو جاتی. یعنی وہ بولنے جاتا بنی اسرائیل کا نام بد دعا میں، لیکن زبان بے اختیار چلتی تھی خود اپنے لوگوں کی طرف. وہ بد دعا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے جاتا، علماء بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے جاتا، تو فوراً اس کا خود کا تذکرہ زبان پر آ جاتا. ایسی زبان بے قابو ہو گئی، اس کے اختیار سے اس کی زبان نکل گئی. لوگ چلانے لگے، حضرت ہم نے آپ کو ہدیہ ہمارے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تھوڑا ہی دیا تھا، آپ تو ہدیہ لے کے بد دعا بھی ہمارے خلاف کرتے ہو. یہ قوم کے لوگ چلانے لگے، تو بلعم نے کہا بس میری زبان اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اللہ جس طریقے سے چاہے اس طرح چلا گئے، میرے اختیار میں نہیں ہے یہ میری زبان. وَإِنْدَلَا، اور اس کی زبان سینے کے اوپر نکل کے لٹک گئی. بعض روایت میں ہے کہ سینے سے باہر آ کر کے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے چاٹنے لگا جیسے کتا چاٹتا ہے، اس انداز کے اندر چاٹنے اور ہانفنے لگا کتے کی طرح۔ یہ علامہ سیوطی کی رائے ہے۔ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا امیہ ابن عبداللہ ابی سلط، وہ مراد ہے، غیر معمولی ذکی اور ذہین تھا، اہل کتاب کی محبت کی وجہ سے دیندار ہو گیا تھا اور اس سے بڑی توقع تھی کہ وہ حق کی اتباع کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر وہ ناراض ہو گیا کہ اللہ نے عربوں میں نبوت کیوں نازل فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ابو عامر راہب جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا، وہ مسجد زرار والا، اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی شیطان نے اس کو پکڑ لیا اور شیطان اس کا پکا دوست ہو گیا۔ فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ شیطانی اغوا انسان کے اوپر پہلے ہوتا ہے اور وہ آگے چل کر انسان کا عقیدہ اور عمل دونوں بگڑ جاتا ہے اور پھر نتیجتاً انسان کامل گمراہ بن جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلند مقام پر پہنچا دیتے، الى منازل العلماء، علماء ربانیین کے اعلیٰ مقام پر ہم اس کو پہنچا دیتے، بئیں طور پر کہ ہم اس کو علم پر عمل کی توفیق دیتے۔ معلوم ہوا علم پر عمل کی توفیق یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ بلعم ابن باورا ہو یا امیہ ابن امیہ بن عبداللہ ابی سلط ہو یا ابو عامر راہب ہو، ان لوگوں کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ محروم ہو گئے عمل سے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضَ، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، زمین کی طرف جھک گیا، زمین کا ہو کر کے رہ گیا، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور دنیا پرستی میں وہ آدمی لگ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی اس نے اتباع کی۔ فِي دُعَائِ إِلَيْهَا فَوَضَعْنَاهُ، وہ بدعا کی، پیسے لے کر اور خواہشات نفسانی پر عمل کیا، بس ہم نے اس کو پست کر دیا اور نیچے مقام پر گرا دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبَ، اس کی حالت، اس کی صفت کتے جیسی ہے۔ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَدْ، اگر تم اس کے اوپر بوجھ لا دو تو بھی وہ ہانپنے لگتا ہے۔ بِالطَّرْدِ وَالزَّجْرِ، ڈانٹ ڈپٹ دھمکی کے ذریعے سے تو بھی وہ ہانپنے لگتا ہے۔ يَدْلَعُ لِسَانَهُ، اپنی زبان کو لٹکا کر کے ہانپنے لگتا ہے۔ او تَتْرُكْهُ يَلْحَظْ، یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ ہانپنے لگتا ہے۔ دیکھو، عام طور پر کتا جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو ہانپتا ہے، یا پیاسا ہوتا ہے تو زبان نکال کے ہانپتا ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ ہر حال میں یہ ہانپتا ہے، دونوں حال کے اندر، یعنی یہ مثال کے محل کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کتا تم اس کو ڈانٹو، دھمکی دو تو بھی ہانپے، یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو بھی ہانپے، بس اس طرح یہ بلعم ابن باورہ کا حال ہو گیا۔ اور بلعم اور کتے کے علاوہ کوئی بھی جانور اس طرح ہانپتا نہیں ہے کہ زبان باہر لٹکا کر کے ہانپنا شروع کر دے۔ اور یہ دونوں شرط کے جملے ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، یہ حال ہے، یعنی لاحسن ذلیلن، کہ وہ جانور ہانپتا ہے، ذلیل ہوتا ہے ہر حال کے اندر۔ اور آیت کریمہ کے اندر مثال کے ذریعے تشبیہ دینا ہے، اس کی پست حالی اور اس کی کمینگی کے اوپر، کہ وہ بلعم ابن عباورہ کتے کی طرح جو ہے بالکل گرا پڑا ہو گیا اور بالکل جو ہے کمینگی کے عالم میں چلا گیا۔ اس لیے کہ فا اس کے اوپر لگا ہے، یہ فمثلہ یہ قرینہ ہے کہ اس کا جو مابعد ہے وہ ما قبل کے اوپر مرتب ہو رہا ہے، کہ وہ بلعم ابن باورہ یا جس کی بھی مثال دی گئی وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات نفسانی کی اس نے ابتدا اتباع کر لی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر وہ شخص جو بلعم ابن باورہ جیسی بری صفات والا ہو وہ آیت کریمہ کے اندر شامل ہے۔ ذالک مثل القوم، اور مزید کرینا آگے والی آیت، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ مراد ہے مکہ کے کافرین، کہ مکہ کے کافرین بھی بالکل بلعم ابن باورہ جیسے ہی باولے ہیں، کہ انہوں نے دنیا کے مال کے خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر اللہ کے نبی کے خلاف سازش کی، مکر کیا۔ فقصص القصص، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی آپ یہودیوں کے سامنے واقعات کو بیان فرما دیجئے تاکہ وہ لوگ غور کرے ان واقعات کے اندر اور ایمان لے آوے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، اس قوم کی بڑی بری ہی مثال ہے۔ کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو انہوں نے جھٹلایا، اور وہ اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ گویا دو چیزیں جمع ہو گئی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور اپنی جانوں کے اوپر نافرمانی کر کے ظلم کرنا، اور نفس سے جھٹلانا یہ بھی اپنی جانوں کے اوپر ایک طرح کا ظلم ہی ہے۔ ہویا کہ یہ دو طرح کی برائی ان لوگوں کے اندر جمع ہو گئی۔ اور یہاں یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے وانفسہم کانوا یظلمون، وہ لوگ جھٹلا کر کے اپنا ہی نقصان کرنے والے تھے۔ انفس یعنی اپنی ذات کا، کانوا یظلمون نقصان کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر کے وہ اپنی ہی جان کا نقصان کرنے والے تھے۔ من یهد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم القاسرون، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ خدا نے کچھ ایمان والے جنتی بندے پیدا فرمائے، کچھ جہنم کے لیے بندے پیدا فرمائے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے کہ وہ اعتراض اور اشکال کرے۔ اگرچہ اس کفر اور ایمان میں انسان کے کسب کا بھی دخل ہے، انسان کوئی مجبور محض مخلوق نہیں ہے۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جناتوں کو اور انسانوں کو، یہ ہیں غرض تکوینی، کہ ہماری تکوینی غرض یہ ہے کہ جہنم کے لیے کافروں کو پیدا کیا اور اہل ایمان کو جنت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور وما خلقت الجن والانس میں غرض تشریعی کا بیان ہے، یہ قید اس لیے لگائی گئی تاکہ دونوں آیت کے درمیان کے اندر تعارض نہ ہوئے۔ یہاں غرض تکوینی کا بیان ہے، وما خلقت الجن والی آیت میں غرض تشریعی کا بیان ہے، اس لیے دونوں آیت برابر برابر ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو لیے دل تو ہے لیکن اس کے ذریعے وہ سچی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے دل عطا فرمایا لیکن دل کا صحیح مصرف، سمجھ، ہدایت کی، ایمان کی، توحید کی، رسالت کی، وہ اس سے حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہے لیکن اس کے ذریعے سے وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو، عبرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ دیکھتے نہیں ہے کیا کیا مطلب؟ عبرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں اس کے ذریعے سے، گویا کان کی جگہ کوڑیے ہیں وہاں رکھے ہوئے، الآیات یعنی آیات الہیہ کو وہ سنتے نہیں ہیں، والمواعظ نصیحت کو سنتے نہیں ہیں۔ کیسا سننا جس میں تدبر بھی ہو اور نصیحت حاصل کرنا بھی ہو، ایسا نہیں سنتے، سر سری سنتے ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ ڈھور جیسے ہیں، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ فی عدم الفقہ، سمجھ نہ ہونے میں، والبصری نہ دیکھنے میں، والاستماعی نہ دھیان سے سننے میں، جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ کیوں؟ جانور جو ہے نا اپنے منعم کا وفادار ہوتا ہے، ایک بھینس کو گھاس کھلا دو تو اپنا خون دودھ کی شکل میں گھاس کھلانے والے کو دے دیتی ہے، اور کتا جیسا رزیل جانور ہے، آپ رزیل سمجھتے ہو، دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں اس کو ڈالو تو وقت آئے گا تو مالک کے لیے جان دے گا وہ، یہ جانور ہے وفادار۔ اور یہ انسان منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی وفاداری کرتا نہیں ہے۔ وہاں ایک قصہ ہو گیا تھا جو اخباروں میں بھی آیا تھا، وہ کتی پالی ہوئی تھی، کتی تو علی پور میں، وہاں وہ اس کو وہیں باہر رہتی تھی، باقاعدہ پالی ہوئی نہیں تھی، اس کو وہ لوگ ہڈی وغیرہ ڈال دیتے تھے۔ ایک دن رات کو ناگن آئی اور وہ پانچ سیڑھی تھی، وہ چڑھ کے گھر میں گھسنے لگی نیچے دروازے کے کہیں سے، تو وہ کتی نے ناگن سے مقابلہ گیا، اس میں ناگن نے بھی اس کو ڈنک مارے اور اس نے بھی ناگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ گرچہ وہ ناگن کے زہریلے ڈنگ کی وجہ سے وہ کتی مر گئے، لیکن اس نے وہ ناگن کو بھی ختم کر دیا اور وہ گھر میں اس نے گھسنے نہیں دیا۔ دوسرے دن اخبار میں باقاعدہ فوٹو آیا تھا کہ دیکھو کتنی وفادار ایک کتی ثابت ہوئی، اور انسان ہے کہ وہ نیم حقیقی کا وفادار نہیں ہے، اسی لیے یہ ڈھور سے بھی زیادہ بدتر ہے جانور سے بھی، بلہم اضل، اسی لیے کہ یہ منفعت تو حاصل کرے گا اور جو ہے نقصان سے بھاگے گا. کون جانور؟ فائدے کی چیز کے پیچھے پڑتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بھاگتا ہے. دیکھو یہ جو درخت ہوتے ہیں نا ہرے بھرے، اس میں جو بھی ذرہ رسا درخت ہے جانور قدرتی کھاتے نہیں اس کو، اتنی ان میں سمجھ ہے. آپ دیکھ لو نفٹیے جہاں ہوتے ہیں تو نفٹیے جانور نہیں کھائیں گے، کتنے بھی لگے ہوئے ہو، کتنے بھی بھوکے ہو، کیونکہ یہ نفٹیے ان کے لیے نقصان دہ ہے. اس طرح اور بھی درخت پودے ہوتے ہیں کہ وہ قدرتی نہیں کھاتے، اللہ نے ان میں یہ شعور دیا، اس سے وہ فائدے اٹھاتے ہیں. اور تو یہ جانور کا حال ہے کہ وہ فائدے حاصل کرے گا، نقصان دہ چیزوں سے بھاگے گا. لیکن یہ نافرمان کافر لوگ ہیں کہ خود آگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اناد اور ضد کے اندر، یعنی کفر کر کے بد عملی کر کے اپنے لیے نقصان دہ چیز آگ سے بھی بچنے کی ان کو توفیق نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہی غافل لوگ ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت جہنم کا سبب. غافل ہو جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ طے شدہ بات ہے. وللہ الاسماء الحسنا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. ایک تو یہ سورہ آراف میں آیا وللہ الاسماء الحسنا، دوسرا یہ آیت آئی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا، تیسرا آیا سورہ طہٰ کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنا، چوتھا آیا سورہ حشر میں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. اسماء اسماء سے مراد ہے 99 نام جو حدیث پاک کے اندر آئے، اور یہ حسنا یہ احسن کا مؤنث ہے. فدعوہ بہا، تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، اللہ کو پکارو ان پیارے پیارے ناموں کے ذریعے سے. فدعوہ بہا یعنی انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے یا اللہ یا رحمان. تو یہ مشرق لوگ کیا کہنے لگے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سب کو یوں کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، اور یہ متعدد کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو کبھی رحمان کو کبھی رحیم کو کبھی جبار کو، اس طرح ان لوگوں نے الزام لگایا. تو اس پر یہ آیت جواباً نازل ہوئی وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں. الحد یلحد مجرد مزید فی دونوں سے آتا ہے، یعنی حق سے مائل ہو کر کے ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں. چھوڑو ایسے لوگوں کو، ان کی طرف دھیان مت دو. اب اللہ کے ناموں میں الحاد کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، جو علامہ سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ناموں میں سے اپنے بتوں کے نام تراشے. کیسے؟ لات، یہ نام نکالا اللہ کو بگاڑ کر کے، نعوذ باللہ. عزیز لفظ کو بگاڑ کے عزا نکالا. منان لفظ کو بگاڑ کر کے منات ان لوگوں نے بنایا، کہ اپنے بتوں کے لیے اسماء الہیہ کو بگاڑ کر کے انہوں نے نام طے کر دیے، یہ بھی ایک طرح کا الحاد ہے. نمبر دو، الحاد کا مطلب دوسرا ہے اللہ کے ناموں میں الحاد، بتوں کو الہ کہنا یہ بھی ایک طرح کا الحاد ہے. نمبر تین، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو اور اللہ کی ذات کو جھٹلانا یہ بھی ایک طرح کا الحاد ہے. نمبر چار، جو نام قرآن اور حدیث میں نہیں آئے ایسے ناموں سے اللہ کو پکارنا، یہ بھی الحاد ہے، چونکہ اسماء الہیہ توقیفی ہے، کوئی بھی آدمی اپنے قیاس سے اللہ کے لیے نام نہیں دے کر سکتا. جیسے جواد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، لیکن اسی کے ہم معنی ان اللہ سخی ایسا نہیں کہہ سکتے، چونکہ سخی والا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن حدیث میں نہیں آیا. رقیق اور رحیم ہم معنی ہے، قریب المعنی ہے، لیکن رحیم کا لفظ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، وہ اللہ کے لیے بول سکتے، رقیق کا لفظ نہیں بول سکتے. اسی لیے دیکھو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو نام نہیں آئے، یا مخادی یا مکار، اس طرح کے الفاظ سے بھی اللہ کے لیے دعا کرنا پکارنا یہ الحاد میں شمار ہوتا ہے. سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو آخرت کے اندر سزا دی جائے گی جو برے اعمال وہ لوگ کرتے تھے. وہذا قبل الامر بالقتال، یعنی آخرت ہی میں سزا دی جائے گی، یہ قتال کا حکم آنے سے پہلے ہے. دنیا میں تو جو ہے ان کو ابھی چھوڑو، اب جب قتال کا حکم آ چکا تو اب تو وہ برے کام کرے تو پھر سونٹ ڈالنے کا ان کو. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتی ہے. کہتے ہیں کہ اس امت سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اس سے مراد ہے علماء امت، دین کے داعی لوگ، کہ جو لوگ حق کے مطابق دوسروں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور حق کے مطابق جو ہے لوگوں کے جھگڑوں کے اندر فیصلہ کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. ہویا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ایک طرح کی امت محمدیہ کی فضیلت اس کے اندر آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو تلاوت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاذہ لکم، یہ آیت تمہارے لیے ہے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کے اندر بھی اس طرح کے لوگ تھے جن کی تعریف پہلے گزر گئی. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں بھی بعض لوگوں کو عطا فرمایا تھا. کما فی حدیث وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی قرآن کی آیتوں کو، مکہ والوں میں سے، ہم ان کو آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے کھینچیں گے اس طور پر کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آہستہ آہستہ ان کو دھیمے 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 ہمارے عذاب کے اندر پکڑ لیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کا نام ہے قانون امحال. قانون امحال کا کیا مطلب؟ بندوں کو نافرمانی کے باوجود مہلت دینا. بہت سے بندے نافرمانی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا میں مزے سے جی رہے، ٹھاٹ سے گم پھر رہے، متکبرانہ انداز میں جی رہے، یہ قانون امحال ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میری پکڑ بہت مضبوط ہے، ایسی مضبوط ہے کہ کوئی اس کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نافرمانوں کے ساتھ ہیلا کرتے ہیں، آہستہ 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 ان کو جہنم کی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر کے ان کو دکھلائے جاتے ہیں، اور برے اعمال ہی میں وہ رچے پچے رہتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں اور شکر کو وہ فراموش کر بیٹھتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ جہنم کی طرف کھینچ لیتے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے اور آپ نے اپنے خاندان عزیز قریش کے لوگوں کو، قریش کی مختلف شاخوں کو، ایک ایک کو الگ 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 کر کے خطاب کر کے ایمان کی دعوت دی. یا بنو فلان، یا بنو فلان، یا بنو فلان، ایمان لے آؤ. تو بعض قریشی لوگ کہنے لگے کہ دیکھو نا، محمد کو جنون ہو گیا. تو یہ آیت نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی. کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر کرتے تو پتہ چل جاتا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلے ڈرانے والے ہیں. بین الانذار، تم کیسے ان کو مجنون کہتے ہو؟ خود دائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے 40 سال تک کتنا عقل مندانہ عمل کیا. کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولے، کبھی خیانت نہیں کی، ہمیشہ امانت داری سے کام لیا. اور 40 سال تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ لو میرا قرآن سنو. تو معلوم ہوا کہ یہ آدمی جو ہے خود ان کی زندگی ایک معجزہ ہے. اب تم ان کو کیسے جھٹلانے کی بات کرتے ہو؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان اور زمین کی بادشاہی میں؟ آسمان اور زمین میں اللہ کی کیسی عجیب و غریب حکومت ہے، اس میں دیکھتے نہیں؟ دیکھو اور عبرت حاصل کرو. وما خلق الله من شيء، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی، یہ ماں کا بیان ہے، اس کے اندر بھی غور اور تدبر کرو تو تم کو صانع اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت پر استدلال کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور یہ بات ہو سکتی ہے، یقین ہے، امید ہے کہ ان کا وقت مقرر قریب آ چکا ہے، یعنی کافروں اور نافرمانوں کا. یہ جو دھڑلے سے نافرمانی کر رہے ہیں اور بنداس نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا یہ مطمئن ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ قریب ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو. سو وہ کافرانہ مریں گے اور جہنم میں جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ وہ ایمان کی طرف مبادرت کرے اور ایمان لے آئے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن جیسی بات کے بعد اب وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اتنی پیاری بات، اتنی عمدہ بات قرآن مجید کی، پاکیزہ بات، اس پر ایمان نہیں لا رہے، تب یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ کب ایمان لائیں گے؟ کس پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، ہادی نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یا اور نون دونوں قرات ہے، مرفوع، اور جزم کے ساتھ پڑھو گے تو پھر عطف ہوگا فا کے ما بعد والے کے محل کے اوپر. اور ان کو ہم چھوڑے رکھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے رکھتے ہیں ان کی شرارتوں کے اندر، وہ حیران پریشان گھومتے پھرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کافروں کو ان کی شرارت میں چھوڑے رکھتے ہیں. رہنے دو، پڑے رہنے دو، حیران حیران مارے مارے وہ لوگ پھرتے رہتے ہیں. جب آخرت میں آئیں گے تب ان کو عذاب دیا جائے گا. یتردرون تحیرا, حیران پریشان وہ مارے مارے پھرتے رہتے ہیں. اس لیے کبھی مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونے کا کہ دیکھو نہیں یہ کافر کیسے پھرتے رہتے ہیں. وہ تو اندر اوپر سے ایسا دکھتا ہے کہ بہت وٹ میں, اندر میں تو وہ بہت حیران نے پریشان ہوتے ہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساها, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے آپ کو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی قیامت کب جاری ہوگی, کب قائم ہوگی, کب ثابت ہوگی. الارساء, کشتی سمندر کے اندر جو چلتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بسم اللہ مجریھا و مرساھا, کشتی کے لیے آیت میں استعمال ہوا. تو یہ لوگ بھی قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے سوال کرتے تھے. اور عجیب بات, قریشی لوگ تو یوں کہتے تھے آ کر کے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کے اندر جو ہے نا خاندانی رشتہ داری ہے, تو خاندانی رشتہ داری کے بارے میں لحاظ کر کے ہم کو چپکے چپکے بتلا دو نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. آپ دوسروں کو نہیں کہو تو اپنے کو تو کہو, اپنے تو گھر کے لوگ ہیں. اس طرح چپکے چپکے آگے پوچھتے تھے, ایان مرساھا, یہ قیامت کب قائم ہوگی, کب جو ہے یہ جاری ہوگی قیامت, ذرا کہو نا. ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی, کہو اے نبی ان کو کہ قیامت کب ہوگی, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. لا يجليها لوقتي لا يجليها لوقتها الا هو, قیامت کا جب وقت آئے گا نا تو قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا, اللہ تعالی ہی ظاہر کریں گے. خود اسرافیل کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے سور کب پھونکنا ہے, ان کے منہ میں سور ہے, ریڈی پوزیشن میں ہے, کان حکم الہی کی طرف متوجہ ہے, لیکن کب پھکنا وہ اسرافیل کو بھی معلوم نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے تب جو ہے وہ سور پھونکیں گے, کسی کو معلوم نہیں. ثقلت فی السماوات والارض, یہ آسمانوں اور زمین کے اندر ایک بڑا حادثہ ہو جائے گا, یعنی آسمان زمین کے رہنے والوں پر قیامت کا آنا ایک بڑا حادثہ ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ ایسی ہولناک ہوگی. لا تاتیکم الا بغتا, وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی. ایک آدمی کپڑا خریدنے گیا دکان پر, کپڑا کھلوایا دیکھنے کے لیے, سب تیار, اب لے کے نکلے اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی, لے بھی نہیں پائے گا. ایک آدمی دودھ نکالنے بیٹھا اپنی بھینس کا جانور کا, برتن بھرا گیا اور گھر میں لے کے پہنچ بھی نہیں پائے گا, قیامت قائم ہو جائے گی. حدیث میں یہ سب مثالیں آئی کپڑے کی, دودھ کی, یہ ہیں. بغتا کا مطلب لا تاتیکم الا بغتا, اچانک آئے گی قیامت. یسألونک کأنک حفی عنہا, اے نبی یہ لوگ تو آپ کو پوچھنے آتے ہیں تو یوں پوچھنے آتے گویا کہ آپ ہر وقت اس کی تحقیق میں ہی لگے ہوئے ہو. یعنی نبی کے پاس بار بار آگے قیامت 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 قیامت, تو لگتا ایسا ہے کہ نبی کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے قیامت کے سوا, اور نبی ہر وقت قیامت کی تحقیق تدقیق میں لگے ہوئے, اسی لیے آپ کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں. بعض مرتبہ ہوتے ہیں ایسے مزاج کے لوگ کہ اپنے کو ایسا سمجھتے کہ آپ اسی اپنے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, تو اسی کے بارے میں وہ آ کے دماغ چاٹتے رہتے ہیں. تو ایسے حضور کے زمانے سے ہیں انسان, کارن کا یوں نہ کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے, تو اسی کے بارے میں وہ پوچھتے رہتے ہیں. کأنک حفی عنہا, گویا کہ آپ اسی کی تحقیق میں سوال میں مبالغے میں لگے ہوئے ہیں, اسی لیے وہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آتے. ان کو صاف کہہ دو, قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اوپر آیا عند ربی, یہاں آیا عند اللہ, تاکید ہے, تکرار میں تاکید کہ اللہ ہی کے پاس ہے. وہ رب کی ربوبیت ہے کہ تم کو قیامت کا ٹائم نہیں بتلایا, یہ بھی رب کی ربوبیت ہے, ورنہ ٹائم کا پتہ چل جائے تو اہل دنیا غافل ہو جائے کہ ابھی تو بہت دیر ہے, ابھی کرو نا جو کرنا ہے. یہ اچھا ہے کہ بھائی اللہ نے چھپا کے رکھی تاکہ یہ تیاری میں تو رہے, کچھ نہ کچھ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں یعنی نفع کھینچ لاؤں اپنے لیے اور نقصان اپنے پاس سے دور کر دوں, اس کا اختیار میں بھی نہیں رکھتا ہوں. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. دیکھو نہیں, نبی کے ذریعے سے اللہ اعلان کروا رہے ہیں کہ میں خود نفع نقصان کا مختار نہیں ہوں. مختار کل تو میں کیا ہوتا, اپنے نفع کا بھی میں مختار نہیں ہوں اور اپنے اوپر آنے والے نقصان کو بھی جو ہے دور کرنے والا نہیں ہوں. تو یہ نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا, الا ماشاء اللہ, جتنا اللہ چاہیں گے اتنا نقصان مجھ سے دور ہوگا, اتنا نفع مجھے حاصل ہوگا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سارا نفع میں حاصل کر لیتا. میرے پاس جو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے نا, تو میں سب جتنی بھی خیر بلائی ہوتی سب میں بٹور لیتا. بعض حضرات نے بٹور لینے کا ترجمہ کیا ہے کہ بہت سارا نفع اور بھلائی میں بٹور لیتا, حاصل کر لیتا. اور وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی, یعنی فقر بھی نہیں ہوتا, احد میں میرے دانت بھی شہید نہیں ہوتے, میری پیشانی بھی زخمی نہ ہوتی, میرے صحابہ بھی بیر معونہ میں شہید نہ ہوتے. لاحترازی انہ بھی اجتناب المطار, نقصان دہ چیزوں سے میں بچاتا اپنے آپ کو اور دور رہتا تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. معلوم ہوا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. کتنا علم ہے؟ جتنا اللہ تعالی نبی کو بتلاوے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, ان انا میں تو جو ہے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کافروں کو جہنم کی آگ سے, اور ایمان والی قوم کو جنت کی بشارت دینے والا ہوں. دیکھو یہ طے شدہ عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب کلی نہیں رکھتے. علم غیب کلی انبیاء کے پاس ذاتی نہیں ہوا کرتا, نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے جزئی عطائی, یعنی جتنا اللہ دیتے ہیں وہ عطائی, اور جزی یعنی جتنے جزیات اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اتنا نبی کے پاس آتا ہے. علم غیب کلی بھی نبی کے پاس نہیں اور ذاتی بھی نہیں, جزی اور عطائی نبی کے پاس علم غیب ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی قرآن کریم مکہ والوں نے, تو ہم اس کو آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور میں نے ان کو مہلت دے رکھی ہے, اور تم یقین رکھو کہ میری پکڑ بڑی مضبوط ہے, ایسی مضبوط ہے کہ جس کو توڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. کیا انہوں نے میں غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون کو جنون نہیں تھا, یقیناً وہ تو صاف صاف ڈرانے والے تھے. کیا انہوں نے کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے زمین اور آسمان کی بادشاہی میں اور وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں, اگر وہ اس میں غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت میں استدلال کرنا